أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ کافر لوگوں کا گمان ہے، تو ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے آگ کی. کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو بدکار لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے داؤد کے لیے سلیمان کو عطا کیا. سلیمان بہترین بندے تھے، بے شک وہ اللہ تعالی کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. جب شام کے وقت ان پر پیش کیے گئے چست اور عمدہ گھوڑے تو وہ کہنے لگے کہ خیر کی محبت میں میں مشغول ہو گیا ہوں اپنے پروردگار کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج اوٹ میں چلا گیا. ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ. تو وہ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پھیرنے لگے. اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا. پھر انہوں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا، کہنے لگے اے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک آپ بہت بخشنے والے ہیں. تو ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی نرم طریقے سے جہاں وہ چاہتے تھے. اور ہم نے مسخر کر دیا جنات کو، ہر تعمیر کرنے والا اور ہر غوطہ لگانے والا. اور بھی کچھ جنات تھے جن کو جکڑا گیا تھا بیڑیوں کے اندر. یہ ہماری عطا ہے، تو آپ احسان کیجئے یا بغیر حساب کے ان کو روک کے رکھیے. اور بے شک سلیمان کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ تھا اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور یہ سورہ سات کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کی آیات ہیں، 27 سے 40 نمبر تک کی آیات. ان سے پہلے جو آیات ہیں جو گزشتہ ہم نے تلاوت کی تھی، ان میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا تھا. سیدنا داؤد علیہ السلام کی بڑی تعریف کی گئی کہ وہ ایسے اور ایسے، اور ان کی تسبیح، جب وہ تسبیح پڑھتے تھے تو پرندے، پہاڑ، سب چیزیں ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی ایک کچھ لغزش ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب آگے ذکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا چند آیتوں کے بعد، تو وہاں ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان عطا کیا، باپ کو ایسا بیٹا عطا کیا کہ باپ بھی نبی اور بادشاہ اور جو بیٹا تھا وہ بھی نبی اور بادشاہ. تو ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. اور پھر اس کے بعد ہے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ بہترین بندے تھے، اللہ تعالی کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اور پھر ان کو اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا قرآن نے ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور پھر بیچ میں کوئی بات ذکر فرمائی تو ان سے بھی کچھ چوک ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کو ایسی سلطنت عطا کی کہ اس کے بعد رہتی دنیا تک ویسی سلطنت کسی کو نہ ملی نہ آئندہ کبھی ملے گی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے. لیکن بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آسمان زمین ہم نے بیکار پیدا نہیں کیے. اور پھر یہ توحید اور آخرت کی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی. تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید کوئی کہانی کی یا واقعات کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید کوئی بھی قصہ بہت تفصیل سے بیان نہیں کرتا. اور اگر کوئی واقعہ بیان بھی کرتا ہے، باپ کا، بیٹے کا، داؤد کا، سلیمان علیہ السلام کا، تو بیچ میں کوئی جملے ایسے لاتا ہے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ قصے مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصود توحید ہے، آخرت ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دونوں قصوں کے درمیان یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، ہم نے آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ بیکار پیدا نہیں کی. تو فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، ہم نے آسمان زمین اور ان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں بیکار پیدا نہیں کی، یعنی جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ بیکار نہیں ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ آئی ہے. قرآن مجید میں سورة المومنون کے اندر ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں کیے جاؤ گے. اور بھی قرآن کے جید میں ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، مہمل چھوڑ دیا جائے گا. اب یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر سزا اور جزا مرتب ہوگی. جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، گندم بوگے تو گندم نکلے گی اور جناب کانٹے بوگے تو کانٹے نکلیں گے. تو اس دنیا میں اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی آدمی دوسروں کا حق مار رہا ہے، دوسرا آدمی ظلم سہ رہا ہے یا اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو سب بیکار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ظالم کی کوئی پکڑ نہیں ہے یا مظلوم کا کوئی بدلہ نہیں ہے. یہاں آپ چھوٹی سی بھی تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں درج کر دی جاتی ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، اور جس کا حق مارا جا رہا ہے اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا رونے کے سوا، لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آخرت کے اندر ہر ایک کی نیکی کا یا برائی کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اسی لیے آخرت کے دن کو کہا جاتا ہے روز جزا، یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا چاہے اس نے اچھا کیا ہو چاہے برا کیا ہو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر، ذرہ جانتے ہیں یہ جو ہوا کے اندر دھوپ میں آپ کو اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، یہ ہے ذرہ. اس ذرے کے برابر بھی کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اور اس ذرے کے برابر بھی کسی نے ظلم کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے، وہ سب محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو قرآن مجید نے یہ حقیقت یہاں بھی ذکر فرمائی کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، ہم نے آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان ان کی سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافر لوگوں کا گمان ہے. کافر سمجھتے ہیں کہ جس طرح اور جانور پیدا ہوئے مر کھپ گئے، اس طرح ہم بھی ایک جانور ہیں. جیسے آج کل یورپ کے لوگ سمجھتے ہیں ہم بھی جانور ہیں اور دوسرے جانور ہم بھی جانور ہیں اور بس کوئی سزا جزا نہیں ہے. تو یہ تو کافروں کا گمان ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار، ان کافروں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، ان کافروں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے جو آخرت کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالی کی توحید کے قائل نہیں ہیں. آگے قرآن مجید نے آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، کچھ ہیں پرلے درجے کے فسادی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں اللہ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کی طرح کل مفسدین فی الارض جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟ اور یہ استفہام استفہام انکاری کہلاتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان اور اعمال صالحہ والا اور فساد پھیلانے والا یہ دونوں برابر ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ جس جو ایمان لایا جس نے اعمال صالحہ کیے اس کے لیے آخرت میں خیر ہی خیر ہے، اور جس نے زمین میں فساد پھیلایا اللہ کا حق پامال کیا بندوں کے حقوق پامال کیے اس کے لیے پکڑ ہے آخرت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کالمفسدین فی الارض ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقی لوگوں کو بدکار لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، کیا ہم متقی لوگوں کو بدکار لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ ایک آدمی متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، حقوق ادا کرتا ہے، وہ متقی ہے۔ ایک آدمی فاجر ہے، لوگ فجار ہیں جو جناب اللہ کا بھی حق مار رہے ہیں، اللہ کا بھی حق ضائع کر رہے ہیں، بندوں کا بھی حق مار رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا ہم متقی لوگوں کو بدکار لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو بدکار لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ آگے آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، پڑھنا مبارک، سمجھنا مبارک۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم اس وقت میں امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہیں الحمدللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہوں، قرآن سکھا رہے ہوں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لیدبروا آیاتہ ہے اس میں علم کی طرف اشارہ ہے، اور ولیتذکر اولو الالباب اس میں عمل کی طرف اشارہ ہے، یعنی قرآن مجید سے علم بھی حاصل ہوتا ہے جب آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے، علم کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ قرآن میں آدمی غور و فکر کرے گا، حدیث، فقہ، علم کلام، اور سارے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے تدبر میں علم سارا کھل جاتا ہے، اور اگر آدمی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے اس کے اعمال بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی بابرکت، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ، اب یہ تو آیات ذکر کی، اب یہ باقی عقل مند کون ہوتے ہیں؟ تو وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے ذکر کرتے ہیں اور دل دماغ سے سوچتے ہیں۔ ذکر اور فکر، عقل مند، لا یاتی لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے پہلو ہر حالت میں اللہ کا ذکر ان کی زبان پر رہتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر ان کی زبان پر ہے. اور دوسرا فکر، ولیہ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ويبات سبحانك فقنا عذاب النار. بہرحال یہ آیات اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کی کہ یہ دنیا بیکار نہیں ہے، اور اس دنیا میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرآن مجید میں غور و فکر کریں اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں. اب یہ آیات ذکر کی اللہ سبحانہ وتعالی نے، تین آیات حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے درمیان یہ تین آیتیں ذکر کی، جن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا. اب آگے ارشاد ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے. ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 لڑکے تھے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 لڑکے تھے، لیکن خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ 19 لڑکوں میں جو نمایاں حیثیت تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، کہ جن کو حضرت داؤد علیہ السلام کا نائب بنایا گیا نبوت کے اندر بھی اور بادشاہت کے اندر بھی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کے بیٹے نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے. تو قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کے لیے سلیمان کو عطا کیا. یہ بیٹا اللہ تعالی کی عطا ہوتا ہے، اگر بیٹا اچھا ہو، آدمی کے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو جب تک بیٹا دین کا کام کرتا رہے گا اس وہ بھی جنت کی طرف جاتا رہے گا، اس کے والد کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کے لیے سلیمان، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے. نعم العبد، بہترین بندے تھے. نعم العبد، بہترین بندے تھے. کون؟ سلیمان. سلیمان علیہ السلام بہترین بندے. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی تعریف فرمائے اور یہ فرمائے کہ بہترین بندے تھے، تو اس کی عظمت اور اس کے تقدس میں کیا کلام رہ جاتا ہے. تو فرمایا نعم العبد، بہترین بندے تھے. انہو اواب، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، وہی ذکر اور فکر. تو وہ ہے اواب، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہترین بندے تھے اور بے شک وہ اللہ تعالی کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اب آگے قرآن مجید نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، واقعہ کھولا تو نہیں لیکن کافی حد تک ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیات فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. اس وقت کو یاد کرو جب شام کے وقت ان کے پاس سامنے پیش کیے گئے عمدہ چست گھوڑے. از عریضا، جب پیش کیے گئے، علیہ سلیمان پر، بالعشی، شام کے وقت. عشی کہتے ہیں شام کو، غدوہ کہتے ہیں صبح کے وقت کو. سورج نکلنے سے لے کر دوپہر تک، نصف النہار تک غدوہ کہلاتا ہے، اور پھر زوال سے لے کر شام گئے تک کو عشی کہتے ہیں، شام کہتے ہیں، غدوتن و عشیہ. تو شام کے وقت میں ان کے سامنے پیش کیے گئے، جب پیش کیے گئے سلیمان پر شام کے وقت میں، الصافنات الجیاد. صافنات، صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو بڑا چست اور اعلی درجے کا ہو. اور اصل میں صافن عربی لغت میں وہ گھوڑا ہوتا ہے جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہو اور چوتھی ٹانگ اس نے موڑی ہوئی ہو. آپ نے کبھی گھوڑوں کو دیکھا ہو یہ گھوڑے کی تصویر دیکھی ہو، جو اچھا گھوڑا ہوتا ہے تو وہ تین ٹانگوں پہ تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور چوتھی ٹانگ جو ہے اس نے آگے کھر کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے، گویا ہر چست ہوتا ہے کہ کب مجھے آرڈر ملے، حکم ملے مالک کا، اور کب میں دوڑنا شروع کر دوں. یہ ہے صافن، کہ جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہو اور چوتھی ٹانگ کا کھر اس نے زمین کے اوپر ٹکایا ہوا ہو، تو بڑا چست گھوڑا ہوتا ہے. اور جیاد جو ہے یہ جواد کی جمع ہے، اور جواد کہتے ہیں عمدہ گھوڑے کو، دوڑنے والے کو. تو جو عمدہ چست دوڑنے والے گھوڑے تھے وہ تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. تو قرآن کہتا ہے اذ عرض علیہ بالعشی، جب شام کے وقت میں سلیمان پر پیش کیے گئے الصافنات الجیاد، چست اور عمدہ گھوڑے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو وہ کہنے لگے کہ میں مشغول ہو گیا خیر کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے. وہ گھوڑوں کے دیکھنے میں جہاد کے گھوڑے تھے، عمدہ گھوڑے تیار کیے تھے انہوں نے جہاد کے لیے، ان کے معائنے میں اتنے مصروف ہوئے کہ جو عصر کی نماز تھی وہ، یا عصر کا جو ان کا وظیفہ تھا، جو بھی عبادت تھی اس زمانے کی، تو وہ مؤخر ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں مشغول ہو گیا اس خیر کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے. اور خیر اور خیل، یہ ملتے جلتے لفظ لام اور را کا فرق ہے، لیکن خیل گھوڑوں کو کہتے ہیں اور خیر خیر کو کہتے ہیں، بھلائی کو. اور عرب کہتے ہیں کہ خیل جو ہیں وہ خیر ہی خیر ہیں، خیل جو ہیں وہ خیر ہی خیر ہیں. ایک صحابی تھے، ان کے بڑے شاندار گھوڑے تھے، تو ان کو عرب دنیا میں کہا جاتا تھا زید الخیل، زید گھوڑے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا، فرمایا آج سے تمہارا نام ہے زید الخیر، کیونکہ را اور لام کا فرق ہوا، لیکن خیل تو صرف گھوڑوں کو کہتے ہیں، اور خیر کے اندر جہاد کے گھوڑے بھی آ گئے، باقی بھی ساری بھلائیاں آ گئیں. تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں مشغول ہو گیا خیر کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے. یعنی گھوڑے جہاد کے گھوڑے تھے، میرے لیے خیر ہی خیر تھے، نیکی کا کام تھا، لیکن اس نیکی کے کام میں میں اتنا مصروف ہوا کہ جو دوسرا نیکی کا کام تھا وہ مجھ سے رہ گیا، میری عبادت رہ گئی. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے کے پیچھے چلا گیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے کے پیچھے چھپ گیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے کے پیچھے چھپ گیا. اب توارت میں ہی ضمیر راجع ہے شمس کی طرف، اور شمس اگرچہ یہاں لفظاً مذکور نہیں ہے، مگر معنی اس لیے مذکور ہے کہ عشی کا ذکر آیا ہے، اور عشی شام کو کہتے ہیں. اور جب یہ کہا جائے گا کہ شام کے وقت میں چھپ گیا، تو چھپ گیا سے مراد ہے کہ سورج چھپ گیا. لیکن یہ ایک تفسیر ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے توارت کی ہی ضمیر راجع کی ہے خیر کی طرف، کہ جب گھوڑے واپس چلے گئے اور اوٹ میں چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دوبارہ ان کو لے کر آؤ. لیکن راجع تفسیر یہ ہے کہ حتی توارت بالحجاب، کہ وہ جو سورج تھا وہ اوٹ میں چلا گیا. اور اوٹ میں جانے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو عبادت کا وقت تھا وہ آگے چلا گیا اور وہ اپنے وقت پر عبادت ادا نہ کر سکے. تو ان کو رنج ہوا کہ ٹھیک ہے جہاد کے گھوڑے تھے، نیکی کا کام تھا، میں اس میں مصروف رہا، میں کسی گناہ میں تو مصروف نہیں تھا، نیکی کے کام میں مصروف تھا، لیکن جو دوسری نیکی مجھ سے چھوٹ گئی، جو اصل نیکی تھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت. تو قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ بے شک میں مشغول رہا خیر کی محبت میں اپنی رب کی یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج اوٹ میں چھپ گیا، ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ فطفق مسحم بالسوق والاعناق، پھر انہوں نے پھیرنا شروع کر دیا ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر۔ کیا پھیرنا شروع کر دیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تلوار سے انہوں نے ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹنی شروع کی، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور جس طرح ہمارے ہاں قربانی ہوتی ہے گائے کی، اونٹ کی، بکرے کی، دمبے کی، اس طرح تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑوں کی بھی قربانی ہوتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی قربانی دینی شروع کر دی کہ ان سب گھوڑوں کو میں ذبح کر دیتا ہوں اور لوگوں کو کھلا دیتا ہوں، کیونکہ یہ گھوڑے اگرچہ جہاد کے گھوڑے تھے اور اگرچہ میں اس نیکی کے کام میں مصروف رہا، لیکن ان گھوڑوں کی وجہ سے جو اصل عبادت تھی وہ مجھ سے مؤخر ہو گئی، چھوٹ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پھیرنا شروع کر دیا، یعنی چھری پھیرنی شروع کر دی یا تلوار پھیرنی شروع کر دی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب گھوڑوں کو دوبارہ واپس لایا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پھر ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ چلو اگر عبادت چلی بھی گئی تو بھی کیا حرج ہے، میں نیکی ہی کے کام میں مصروف تھا، ایک نیکی میں مصروف رہا تو دوسری نیکی مجھ سے چھوٹ گئی، یہ دوسری توجیہ ہے۔ لیکن یہ زیادہ قرآن مجید کے الفاظ کے قریب نہیں ہے، کیونکہ عن ذکری ربی ربی آ رہا ہے، اس لیے زیادہ راجے اکثر مفسرین نے یہ قرار دیا۔ کہتے سلیمان علیہ السلام کو رنج ہوا کہ میں گھوڑے اگرچہ نیکی کے تھے، جہاد کے تھے، مگر میں اس جہاد کی نیکی کے کام میں اتنا مصروف رہا کہ عبادت مجھ سے چھوٹ گئی، تو میں ان سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے قربانی کر کے سب غریبوں کو کھلا دیا، اور تاکہ آئندہ میں عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کروں۔ اور اس سے ایک بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ ہر عبادت کا ایک وقت ہے، جہاد بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، قرآن پڑھنا ہے پڑھانا ہے، بخاری شریف پڑھنا ہے پڑھانا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، لیکن یہ سب نیکی کے کام اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ جو اصل عبادت ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اگر فرض کیجئے کہ جناب جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم درس قرآن دیے جا رہے ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی اور ہم اپنا درس قرآن ہی دے رہے ہیں، درس قرآن ٹھیک ہے، نیکی کی چیز ہے، خیر ہے، لیکن اس خیر میں اتنا مشغول ہو جانا کہ نماز ہی چھوٹ جائے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یعنی بہتر نہیں۔ جو اس وقت کی نیکی ہے اس کو کرنا چاہیے، نماز فوری نیکی ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ درس قرآن۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام غیر اختیاری طور پر جہاد کے گھوڑوں میں اتنے مصروف رہے کہ ان کی توجہ ہٹ گئی اپنی عبادت سے، یا جو بھی ان کا وظیفہ تھا اس سے توجہ ہٹ گئی اور اس کا وقت فوت ہو گیا، آگے چلا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو رنج ہوا، انہوں نے ان سب گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیات، اس وقت کو یاد کیجئے جب ان پر شام کے وقت میں عمدہ چس گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان نے کہا کہ بے شک میں مشغول رہا خیر کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یاد تک سورج اوٹ میں چلا گیا، سورج اوٹ میں چھپ گیا، ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ فطفق مسحم بالسوق والاعناق، دونوں نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پھیرنا شروع کیا۔ کس کو پھیرنا شروع کیا؟ چھری کو یا تلوار کو، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور اسی کے ضمن میں علماء نے مسئلے لکھے ہیں کہ مثلا جمعے کی نماز ہے اور اذان ہو گئی، اب آپ گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا مناجات مقبول پڑھ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ جب اذان ہو گئی ہے تو آپ کو دوسری عبادت ختم کرنی چاہیے اور مسجد جانا چاہیے. جب مؤذن نے کہہ دیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اب جو باقی نیکی کے کام ہیں، جہاد ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث، سب بند کرو. اور سب بند کر کے کہاں جاؤ؟ مسجد جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اب نیکی کے کام میں مصروف نہیں رہنا چاہیے. بات ختم ہو گئی. اب آگے قرآن مجید نے ایک جملہ ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بات ذکر کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. جملہ کیا ذکر کیا؟ آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کی کرسی پر یعنی ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. ثُمَّ أَنَابَ، پھر حضرت سلیمان نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، قال رب اغفر لی، اور کہا کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے. قرآن نے صرف یہ کہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان، ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. اور یہی فتنہ کا لفظ پچھلے درس میں بھی گزرا ہے کہ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے. تو یہاں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ آزمائش ہو گئی ہے میری. اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی آزمایا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نعم العبد ہیں، داؤد علیہ السلام نعم العبد ہیں، لیکن آزمایا جاتا ہے. اور اگر چوک ہو جائے اس چوک پر ان کی سرزنش بھی کر دی جاتی ہے، اور پھر ان معافی جب وہ مانگتے ہیں تو اس معافی کے بعد ان کا مقام پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا. یہ کرسی کا لفظ ہے، اور کرسی اصل میں کہا جاتا ہے اس بیٹھنے کی چیز کو جو زمین سے اوپر ہو، جس کے نیچے پائے ہوں. آج کل تو کرسی سمجھتے ہیں انگریزوں کی چیز لوگ سمجھتے ہیں شاید کرسی جو ہے نا، کرسی پہ بیٹھنا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. حالانکہ کرسی کا لفظ تو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، آیت الکرسی پوری ہے، بس یا کرسی اس سماواتی والارض. بالو سمجھتے ہیں کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، زمین پہ بیٹھنا چاہیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھنا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز ہے، یہ انگریزوں والا طریقہ ہے. حالانکہ کرسی تو قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، بس یا کرسی اس سماواتی والارض، اور یہاں آ رہا ہے وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، یہ تو سلیمان علیہ السلام کی بھی کرسی تھی. تو کرسی کہا جاتا ہے ہر اس نشست کو جو زمین سے اوپر ہو، جس کے نیچے پائے لگے ہوئے ہوں. اب وہ کرسی والی بھی ہو سکتی ہے، اسی کو آپ بہت سارے فوم ووم لگا دو تو اسے صوفہ کہہ لو، ذرا بڑی ہو اس پہ اور بھی زیادہ لوگ بیٹھ سکیں تو کرسی کے بجائے اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ تخت. لیکن یہ سارے کے سارے کرسی ہیں، کیونکہ کرسی ہر وہ نشست ہے جس کو اوپر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کرسی کے اوپر، اور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کرسی پہ بیٹھنا ثابت ہے. تو بعض نیک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت زمین پہ بیٹھنا چاہیے، اور اگر کوئی کرسی پہ بیٹھے گا تو گویا کہ اس نے کوئی خلاف شریعت کام کیا ہے. حالانکہ کرسی کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، وسع کرسی السماوات والارض قرآن مجید میں، یہاں ہے القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب. خیر یہ تو ایسے ہی بیچ میں نے ایک بات کر دی. اب اصل تفسیر کی طرف آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، ان کے تخت کے اوپر ایک جسم ڈال دیا، ثُمَّ أَنَاب، پھر سلیمان نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، اور کہا اے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے. اب کیا جسم ڈالا، کیا واقعہ پیش آیا، قرآن مجید نے بہت ہی مجمل ذکر کیا ہے. اب اس میں بھی وہی بات ہے جو گزشتہ ہفتے ذکر کی گئی تھی کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مبہم چھوڑ دیا آپ بھی مبہم چھوڑ دو. لیکن کچھ تفسیر بھی اس کی مختلف بیان کی گئی، ان تفسیروں میں سے بہت ساری تفسیریں تو کہانیاں ہیں جن کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہے. وہ تو عجیب و غریب کہانیاں کہ آدمی کو ہنسی آتی ہے وہ کہانیاں سن سن کر. لیکن جو زیادہ راجع تفسیر ہے، جو آیت کے الفاظ سے بھی قریب ترین ہے اور ایک حدیث شریف سے بھی وہ مستمت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، اور روایت میں 70 کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 70 جو ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہوتا، تکثیر کے لیے ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں 10یوں 20یوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، کافی بیویاں تھیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز یہ فرمایا کہ میں ان سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے ہم بستری کروں گا، اور ہر ایک سے بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. تو یہ نیت اچھی تھی، اس نیت سے وہ تمام ازواج مطہرات کے پاس، اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے. لیکن ہوا یہ کہ کسی کو بھی حمل نہیں ٹھہرا، اور جس کو حمل ٹھہرا تو وہ بھی ناقص بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ایسا ناقص بچہ کہ جو مردہ تھا اور جس کا جسم بھی نامکمل تھا. اور چوک یہ ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ جس وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ہر ایک سے بچہ ہوگا، اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. اس وقت میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو حالانکہ انشاءاللہ ان کے دل میں تھا، لیکن خالی دل میں ہونا کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات زبان سے بھی کہنا ضروری ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دل میں انشاءاللہ تھا، مگر زبان سے انشاءاللہ نہیں کہا. جب نہیں کہا تو اس کا نتیجہ نکلا کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناتمام، جسے اسقاط کہتے ہیں، اور وہ بھی نامکمل بچہ، اور وہ دائی نے لا کر ماں رکھ دیا ان کے تخت کے اوپر کہ جی بس یہ بچہ ہوا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس کا یہ نتیجہ نکلا. قال رب اغفر لی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے. اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، جو سورۃ الکہف میں مذکور ہے، کہ مشرکین مکہ نے یہودی علماء کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے. ایک سوال روح کے بارے میں، ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن تک وہی نہیں آئی. اور مشرکین مکہ کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے کل جواب دوں گا، ابھی تو کل بھی آ گئی، اب پرسوں بھی آ گئی، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، اب آپ کو انتظار کہ وہی آئے گی تو جواب دوں گا، وہی آ نہیں رہی. جب وہی نازل ہوئی تو فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی آپ یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیے. تو انبیاء کرام علیہ السلام بہت اونچی شخصیات ہوتے ہیں، ان سے انشاءاللہ کہنے میں ذرا سی چوک ہوئی تو پکڑ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی، کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو جو ان کی خواہش تھی کہ میرے بچے ہوں، مجاہد فی سبیل اللہ ہوں، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. اس کو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کے تخت کے اوپر ایک جسم ڈال دیا، ثُمَّ أَنَابَ، پھر سلیمان نے اللہ کی طرف رجوع کیا، قال رب اغفر لی، کہنے لگے اے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے، وہب لی ملکن لا ينبغي لاحد من بعدی، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، فسخرنا له الريح، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اور وہ ان کے حکم سے آہستگی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ تیز آندھی ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن ہوا تیز بھی تھی لیکن اتنی نرمی سے ان کو لے کے جاتی تھی کہ قطبوہا شہر و رواحہا شہر، کہ صبح کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے سخرنا فسخرنا له الريح تجری بامره رخاء، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے اور وہ ان کے حکم سے بڑی نرمی کے ساتھ چلتی تھی، حیث و اصاب جہاں وہ جانا چاہتے تھے، والشیاطین سخرنا الشیاطین اور ہم نے جنات کو بھی مسخر کر دیا، کل بناء وغواص ہر تعمیر کرنے والا اور ہر غوطہ لگانے والا۔ بعض جنات ان کے لیے محل تعمیر کرتے تھے، بعض جنات کو حکم دیتے کہ جاؤ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر سے جواہرات نکال کے لاؤ، چنانچہ شیطان اور جنات ان کا یہ کام کرتے تھے۔ والشیاطین کل بناء وغواص اور شیاطین یعنی جنات ہم نے مسخر کر دیے ہر تعمیر کرنے والا اور ہر غوطہ لگانے والا، وآخرین مقرنین فی الاصفاد اور کچھ اور بھی شیاطین تھے جن کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، یعنی جو شیاطین جو جنات ان کی بات نہیں مانتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا حکم نہیں مانتے تھے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد اور کچھ اور جنات تھے جن کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ بیڑیوں سے مراد ضروری نہیں کہ لوہی کی ہو، کسی بھی شکل میں ان کو محبوس کر دیا، سزا دے دی گئی۔ تو کچھ اور تھے جن کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اور اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا یہ ہماری عطا ہے، یہ ہوا، یہ جنات، یہ پرند، یہ چرند، ان سب پر تمہاری حکومت ہے، یہ سب ہماری عطا ہے، ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، فامنن او امسک بغیر حساب، تو تم احسان کرو یعنی آگے کسی کو دینا چاہو تو دے دو، او امسک بغیر حساب یا اپنے پاس روک کے رکھو، کوئی تم سے حساب نہیں ہوگا۔ اور علماء نے لکھا کہ باقی دنیا میں جتنے بادشاہ ہوتے ہیں سب امین ہوتے ہیں، بیت المال کا مال ان کا ذاتی نہیں ہوتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی نعمتیں دی گئیں وہ ان کی ذاتی تھی، اس لیے فرمایا گیا ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، ہم نے دے دی، تمہیں دی، تمہاری ذات کو دی، فامنن او امسک بغیر حساب، تو چاہے تو احسان کرو یعنی دوسروں کو دو، او امسک بغیر حساب یا بغیر حساب کے اپنے پاس روک لو، یعنی تم سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ آخر میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، اور بے شک سلیمان کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ تھا، وَحُسْنَ مَآب اور بہترین ٹھکانہ ہے، بڑا مرتبہ ہے ان کا ہمارے ہاں اور آخرت میں ان کے لیے بڑا مقام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ان دونوں واقعات سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے بات معلوم ہوئی کہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی اگر کوئی چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑے آدمی سے بھی چوک ہو سکتی ہے، لیکن جب چوک ہوتی ہے تو جو بڑا آدمی فوراً استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کا وقت ہو گیا تو بس دعا خود ہی اپنی اپنی کر لیں گے انشاءاللہ۔